अल्हम्दुलिल्लाह पीमा के तआवुन से हमारे ये प्रोग्राम जारी हैं कि जिसमें डॉक्टर हजरात और इसी तरह आपके मेडिकल कॉलेज के तलबा उनके लिए भी प्रोग्राम किए जाते हैं। और कल ही हमारी बात हुई जो हमारी जो ख्वातीन का हिस्सा है मैडम शगुफ्ता उमर, उनसे मैंने अर्ज किया कि वो इसी तरह लेडी डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए भी प्रोग्राम बनाएं और उनको भी दावत दें कि चाहे वो एक दिन के लिए ही हो तो वो एक प्रोग्राम उनका भी होना चाहिए। पहले हुए हैं, पहले हुए भी हैं, ये नहीं है कि नहीं हुए, लेकिन ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। और इस तरह जो इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए हमारे ये प्रोग्राम दावा अकेडमी में होते रहते हैं, जिसमें असातिज़ा भी हैं, मीडिया वर्कर्स भी हैं और आप हजरात के प्रोग्राम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का मौजू जैसे कि अभी एहसान भाई ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की दावती जिंदगी के हवाले से है। तो पहले मैं आपके सामने सिर्फ तीन नमूने पेश करता हूं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। और उसमें जैसे कि इमाम मुस्लिम ने अपनी हदीस सही हदीस में बयान किया है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि मक्का मुकर्रमा में एक शख्स था मुशरिकीन में से जिसका नाम था ज़िमाद। तो ज़िमाद का प्रोफेशन वही था जो आपका है कि वो उस जमाने का डॉक्टर था। तो उस जाहिलियत के दौर में वो एक तबीब के तौर पर मारूफ था और जहां पे भी कोई मसला होता था तो उसी ज़िमाद को बुलाया जाता था। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का गलगला शुरू हुआ और मक्के वालों ने आपको नऊज बिल्ला मजनून, पागल या इस किस्म के अलकाब से नवाजना शुरू कर दिया, तो उस वक्त फिर बाज लोगों ने कहा कि ज़िमाद से रुजू किया जाए, ये शख्स हमारे ही खानदान का है, कुरैशी है, मक्के का है, ये बेचारा पागल हो गया है नऊज बिल्ला, तो क्यों ना ज़िमाद से रुजू किया जाए कि वो आके इलाज करे इसका। तो फिर वो ज़िमाद से उन्होंने राब्ता किया कि इस तरह हमारे मक्के में एक ऐसा शख्स है जिसको ये मर्ज या बीमारी लाहक हो गई है, तो आके जरा देखो तुम। तो वो ज़िमाद आया, फिर वो आया और उसने आके कहीं बाहर था मक्के से बाहर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मुझे इस तरह बताया गया है कि तुम्हें ये बीमारी लाहक हो गई है, कि तुम्हारे जहनी तवाजुन सही नहीं है, तो मैं उसका इलाज करूंगा। तो यहीं पे जरा हम रुकें, इस बात को ही सोचें, अगर हमें एक कोई शख्स कह दे कि तू पागल है, मैं तेरा इलाज करूंगा, तो हमारा क्या रिएक्शन होगा? या तो उसको हम फौरन ही गालम गलोच करेंगे या पत्थर मारेंगे या और कोई ऐसा रिएक्शन करेंगे कि उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तू मुझे पागल समझता है, तो हम कभी उसकी बात सुनेंगे भी नहीं। लेकिन यहां मामला और था, दावत का मामला था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े आराम से, सुकून से, कोई रिएक्ट नहीं किया, किसी किस्म की कोई भी तानो तशनी नहीं की, बल्कि आपने वो अपना खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया कि इन्नल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लह व मन युदलिलहु फला हादिया लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह واشهد ان محمدا عبده ورسوله। तो ज़िमाद एकदम चौंक पड़ता है, ये क्या बातें कर रहे हो, ये कौन सी गुफ्तगू है, कौन सी ये बातें हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी कोई कुरान की आयत की तिलावत की ही नहीं थी, अभी तो बात ही शुरू नहीं की थी, अभी तो आप सिर्फ एक मुकदमा पढ़ रहे थे, एक खुतबा इरशाद फरमा रहे थे जो आपका तरीका था। तो वो उसी पर चौंक पड़ा कि ये तुमने क्या कहा है, दोबारा फिर कहो, दोबारा पढ़ो इसको। सिर्फ ये चंद बातें हैं जैसे मैंने अर्ज किया, वो आपने पढ़ी थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पढ़ दिया उसको, फिर कि सुन लो इसको, दोबारा सुन लो। तो वो फिर अभी आपने शुरू नहीं की, कोई आयत नहीं शुरू की, इसलिए कि आपके दावत का तरीका ही कुरान से था। जो भी मसला होता था, जो शख्स भी आता था, कुरान करीम की तिलावत करते थे, कोई हमारी तरह तकरीरें नहीं किया करते थे, जो बात है कुरान से है। तो अभी आपने बात शुरू नहीं कही थी कि उसने फिर कहा कि नहीं दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा सुनाओ मुझे, तीसरी मर्तबा फिर कह रहा है, کہ تیسری مرتبہ پھر مجھے یہی سناؤ، یہ تم نے کیا پڑھا ہے، یہ تو میں نے کہیں نہیں سنا. میں نے کاہنوں کی بھی باتیں سنی ہیں، شاعروں کی باتیں بھی سنی ہیں، نجومیوں کی باتیں بھی سنی ہیں، لیکن یہ بات میں نے نہیں سنی. یہ تو وہ عجیب سی باتیں کر رہے ہو تم، کہ یہ باتیں جو کہ سمندر میں کا ایک جو جن جس کا نام لیا کرتے تھے ناؤس، وہ تک جانتا ہے، لیکن یہ تم نے کیا سنا دیا مجھے کہ یہ باتیں کیا ہیں. تو بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو، یعنی کیا تمہارے پاس کیا چیز کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اب یہ موقع آ گیا کہ جبکہ وہ سننے والا خود پوچھ رہا ہے، اور یہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کمال کہ وہ پوچھنے والا خود سوال کرتا تھا کہ بتائیے مجھے، میری اصلاح کیجئے. جو بھی آپ پڑھ لیجئے حدیث میں بھی اور سیرت میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس شخص کو مجبور کر دیتے تھے کہ وہ خود پوچھتا تھا کہ آپ بتائیے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا، تو اسے تین دفعہ یہ آپ کا خطبہ سنا اور پھر کہتا ہے کہ حدثنی عن دینک، تمہارا دین کیا ہے، تم لے کر کیا آئے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت دی اور بتایا کہ میرا دین یہ ہے کہ پہلے یہ تمام ان بتوں کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، بس یہ ہے میری دعوت، چھوڑ دو ان بتوں کو، چھوڑ دو ان تمام پوجا پاٹھ کو، اور ایک دین کی دعوت پر آ جاؤ. اور اس کے بعد پھر وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اب آپ کے ہاتھ پر اس دین کو قبول کرتا ہوں، ابایعک علی الاسلام. اب یہ دیکھیے کہ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے آیا تھا، آپ کی وہ مظعومہ جو بیماری تھی اس کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا، کہاں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہے اور آپ کے ساتھی بن جاتا ہے. دوسرا ایک اور موقف ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ وہ صحابی تھے جو کہ جاہلیت میں بھی شرک سے، بت پرستی سے نفرت کیا کرتے تھے، اور کہتے رہتے تھے اپنے لوگوں سے کہ تم کیا یہ بتوں کی پوجا کرتے رہتے ہو، کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ پتھر کے بت اور تم ان کے سامنے جو ہے جھکتے ہو، ان کے سامنے ڈنڈوت پیلتے ہو، کہ تم کیا کرتے ہو تم. لیکن ظاہر ہے کون سننے والا تھا. تو اس کو جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے ہیں اور آپ کی بعثت ہوئی ہے، تو عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے آئے اور پھر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، آپ کس لیے آئے ہیں، کیا ہے آپ کے پاس. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انا نبی. تو میں نے پوچھا کہ نبی کیا ہوتا ہے، پھر نبی کا مطلب کیا ہے. کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ تعالی نے میری بعثت کی ہے، مجھے بھیجا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ پھر کیا چیز بھیجا ہے، کیا لے کر آئے ہو تم، کس چیز کے لیے آئے ہو تم. تو انہوں نے کہا کہ ارسلانی بصلۃ الارحام، صلہ رحمی کے لیے، وکسر الاوثان، بتوں کو توڑنے کے لیے، وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیئا، اور اللہ تعالی کی وحدانیت کے لیے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ ہے میری دعوت. تو دعوت کو بھی دیکھ لیجئے، کہاں جہاں توحید ہے وہاں اخلاق بھی ہے. یہی کہا کہ سب سے پہلے بصلۃ الارحام، صلہ رحمی کے لیے، آپس کے تعلقات، کہ لوگوں کے اپنے آپس کے تعلقات بھی ہوں اور اللہ سے ان کا تعلق بھی مضبوط ہو. تو توحید کی دعوت دیتا ہوں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے. تو پھر عمرو بن عبسہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے، کوئی ہے بھی ساتھ یا اکیلے ہی ہیں آپ. آپ نے فرمایا کہ حر و عبد، آزاد اور ایک غلام. آزاد ابو بکر صدیق تھے اور غلام زید بن حارثہ تھے، یہ دو ہی ہیں میرے پاس. تو وہ کہنے کہ تیسرا میں ہوں، ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. فوراً ظاہر ہے کہ فطرت پر تھے اور ذہن بھی صاف تھا، فوراً بات قبول کر لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کر لی، ان کو لے لیا. لیکن اب دیکھیے آپ سب کی حکمت، آپ نے کہا کہ اب تم جانتے ہو کہ میں کس حالات میں ہوں، کس طرح میں یہاں پہ اس وقت مکے میں جو بھی حالات ہیں کہ ہم سب چھپ کے زندگی گزار رہے ہیں، چھپ چھپ کے عبادت کر رہے ہیں، علانیتاً ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو اس وقت بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ، جاؤ اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں، اور وہاں پر رہو، جب تم سنو کہ میں غالب آ چکا ہوں، مجھے غلبہ حاصل ہو چکا ہے، تو میرے پاس آنا۔ تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ دعوت کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک شخص جو اسلام قبول کر رہا ہے، اسے یہ نہیں کہا کہ نہیں جاؤ جا کے اشتہار دو، لوگوں کو بتاؤ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، سب کو بتاؤ، سب کو اطلاع دو، سب کو خبریں دو، نہیں، کہا کہ اس وقت موقع نہیں ہے۔ یہ ہے کہ تاکہ دعوت دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہماری یہ دعوت کسی بھی طوفان سے کہیں ٹکرا نہ جائے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعوت دی، یا ان کو یہ بتایا کہ اس وقت تم چلے جاؤ اور یہاں مکے میں مت رہنا، وہاں جاؤ اور اپنا کام کرو، جو بھی تمہیں بات میں آتی ہے۔ تو عامر ابن عبسہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 10 سال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں، تو وہاں آتے ہیں عامر ابن عبسہ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا؟ کہنے لگا کہ تم وہی ہو جو مکے میں مجھ سے ملے تھے؟ کہاں ہاں میں وہی ہوں۔ تو یہ ہیں عامر ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہوں نے پھر اس طرح دعوت دین قبول کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے پوری اپنی زندگی گزار دی۔ تو یہاں سے بھی ہمیں دعوت کا جو سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں جب دو ہیں تو تین ہو جائیں گے، چلو اپنے ساتھ ہی رکھو اس کو، نہیں، ان کی جان کا بھی خطرہ تھا، جیسے حضرت ابو ذر غفاری نے کیا تھا۔ انہوں نے تو جا کے اعلان کر دیا حرم میں، جا کے خانہ کعبہ میں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگ بل پڑے مار مار کے ان کی بری حالت کر دی ان کی۔ لیکن اسی لیے حکمت اسی میں تھی کہ اس وقت ابھی اس کا اعلان نہ کیا جائے، اور پھر وہ اپنے واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔ تیسرا واقعہ جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے نجران کے عیسائیوں کا۔ نجران کے عیسائی تھے، اور یہ علاقہ جو بالکل یمن کی، بلکہ یمن کا حصہ ہے، تو وہاں پر عیسائیوں کی کثرت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی خطوط لکھے تھے مختلف حکام کو، عمراء کو، اس وقت کی قیادتوں کو، اس میں ان کو بھی خط لکھا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے رب کے نام سے، بسم ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ دیکھیے کتنی بڑی حکمت ہے کہ جس کو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ اور مجھے ایک عجیب تجربہ ہوا، ہمارے احسان مالک صاحب یہاں پہ نہیں بھائی، کہ ملیشیا میں جانا ہوا، وہاں پہ ان کا مسجد ٹوریزم کا پروگرام تھا، ایک کانفرنس تھی، تو اس پہ لیکچرز وغیرہ ہوئے، مختلف سیمینار ہوئے، مقالات پڑھے گئے۔ تو میں نے کہا آپ ہمیں اس کی پریکٹیکل بھی تو دکھائیں، کوئی پریکٹیکل ہی دکھائیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کس طرح یہ مسجد ٹوریزم کیسے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک مسجد میں لے گئے جو ان کی قدیم ترین مسجد ہے، بلکہ پہلی مسجد ہے کوالا لامپور کی، اس میں لے گئے، وہاں دکھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو عیسائی آتے ہیں، عموماً عیسائی لوگ آتے ہیں اور مسجدوں کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، ایک ٹوریزم کا ایک طریقہ ہے، تو اس ٹوریزم کو انہوں نے دعوت کے لیے استعمال کیا ہے کہ مسجد ٹوریزم کا نام دیا ہے، کہ مسجد میں جو لوگ آئیں گے مسجد کو دیکھنے کے لیے، تو ان کو پھر دین کی دعوت بھی دی جائے، اور ان کو پھر یہی بتاتے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا ایک رشتہ ہے، کہ جس ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو تم مانتے ہو اس کو ہم بھی مانتے ہیں، جس عیسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو اس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اس طرح وہ قریب آتے ہیں، اور کئی لوگ تو ایک دم چوکنا ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ واقعی، تو کہتے کہ جی ہاں ہم بھی مانتے ہیں ان کو۔ تو وہ سبق ہمیں یہیں سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا تو یہی کہا کہ الہی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے رب کے نام سے، اور پھر محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجران کے پادریوں کی طرف اور اہل نجران کی طرف، کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں پھر اس اللہ کی طرف سے تمہارا شکر گزار ہوں گا جو کہ رب ہے ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا۔ دوبارہ پھر آپ نے یہی فرمایا، اور پھر دعوت دین دی، توحید کی دعوت دی۔ تو یہ خط جب پہنچا وہاں پر، نجران میں وہ اس پادری کے پاس جو ان کا بڑا پادری تھا, تو اب اس نے پڑھا اور یہ ایک حقیقت ہے, سب جانتے ہیں کہ انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی گئی ہے, آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے. اس طرح تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی اور ان کو علم تھا, یہودیوں کو بھی علم تھا, بس فرق یہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ہی آئے گا نیا نبی, اور وہ نبی آ گیا بنی اسماعیل میں, اس سے وہ دشمن بن گئے. تو بہرحال عیسائیوں نے جب یہ سوچا اور یہ دیکھا کہ نبی تو آ گیا اور یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت دی گئی ہے انجیل میں, تو اب اس نے سوچا میں کیا کروں. تو اس نے ایک شخص تھا وہیں پر ہی شریح, اس کو بلایا, کوئی دینی عالم نہیں تھا, کوئی پادری نہیں تھا, ایک عقل مند آدمی جیسے کہ ہوتے ہیں مختلف اسکالرز ٹائپ, تو اس کو بلایا اور اسے کہا کہ دیکھو یہ مجھے خط ملا ہے, یہ خط ملا ہے مجھے مدینے سے, جو نبی آیا ہے وہاں پر ایک اس نے بھیجا ہے. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں اس میں, میرا تعلق دین سے تو نہیں ہے, مجھ سے پوچھ رہے ہو تم, تم اتنے بڑے عالم ہو, اتنے بڑے کاہن ہو, اتنے بڑے پادری ہو, تو اس کے بجائے تم مجھے پوچھ رہے ہو, تم خود فیصلہ کرو اس کا. تو بس یہ کہا مجھ کو رائے تو دو اس کے بارے میں, تمہاری رائے کیا ہے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ اگر واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ وہی نبی ہے جس کو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا ہے, تو پھر دیر کس بات کی, بات مان لو اس کی. تو اس نے بھی وہ دو ٹوک بات کہہ دی کہ اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ وہ صحیح ہے جو انجیل میں ہے, تورات میں ہے, اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے, تو پھر رکنے کی بات کیا ہے. تو وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوا, اس نے دوسرے لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہوتے تھے, اور پھر اپنے جتنے بھی گرجے تھے ان کی عبادت گاہیں تھیں ان میں آگ جلا کے لوگوں کو جمع کیا, لوگ آئے اور جتنی بھی ان کے گھنٹیاں تھیں یا گرجے تھے ان کے ذریعے سے ان سب کو جمع کیا, اور تقریباً جو 83 گاؤں کے لوگ آ گئے اور اس سے بڑھ کے تقریباً 1,00,000 سے زائد لوگ جمع ہو گئے, اور ان سے ان کے سامنے اس نے یہ پروگرام رکھا. دیکھ لیجیے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت میں کتنے لوگ اس طرح شرکت کر رہے ہیں. تو اس کے سامنے بھی اس نے رکھا کہ یہ مجھے پیغام ملا ہے مکے سے, یہ تم اگر مان لو گے تو پھر صحیح راستہ ہوگا, ورنہ تو تمہیں پھر جزیہ دینا پڑے گا یا جنگ کرنی پڑے گی, دیکھ لو کیا کرنا ہے. تو آخر کافی مشورے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایک وفد بناتے ہیں جس میں جو جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے یہ پادری ہیں اور یہ لوگ ہیں, ہم وہاں جاتے ہیں مدینہ اور جا کر اس نبی سے ملتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں. ابھی تک وہ تیار نہیں ہوئے تھے. تو بہرحال ایک وفد بنایا, اس میں سارے بڑے بڑے ان کے جو لیڈرز تھے وہ سب اس میں شامل ہوئے, اور اس پادری کو لے کر بھی وہاں پہنچے مدینہ. مدینہ پہنچ کر انہوں نے سفر کی تکان کے بعد اگلے دن پروگرام بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے, اپنے بہترین کپڑے زیب تن کیے, اپنی جتنی بھی سونے چاندی کے وہ زیورات ہو سکتے ہیں یا وہ ہار اور جو بھی ہم کا اپنی عیسائیت کا, وہ سب لے کے اپنے خوب شان و شوکت کے ساتھ آئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو منہ پھیر لیا, منہ ہی پھیر لیا, بات ہی نہیں کی. تو کہنے کے عجیب آدمی ہے, خود دعوت دی ہمیں, بلایا ہمیں, اور اب ہمیں دیکھتا بھی نہیں. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ یہ جو تم پہن کر آئے ہو نا, یہ اتنے لمبے چوڑے اپنی چوگے اور اپنی یہ ساری دستاریں یہ سب اتار کے آرام سے اپنے عام کپڑوں میں آؤ, پھر ملیں گے تم سے, اس وقت نہیں ملیں گے. وہ بات سمجھ گئے تھے کہ آپ نے کیوں منہ پھیر لیا تھا, کیا آپ دیکھنا نہیں چاہتے تھے اس حالت میں کہ وہ پوری طرح اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنے آئے ہیں اپنا ایک روپ ڈالنے کے لیے, تو آپ نے بات ہی نہیں کی. تو یہ دیکھیے دائی کا ایک مزاج ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً متاثر ہو جائے کہ نہیں جی گوری چمڑی والا ہے ضرور اس کی جو ہم بات مانیں گے یا اس کی سنیں گے یا سنائیں گے اس کو, نہیں, بات اپنی تشخص کی ہوتی ہے, اپنے دین کی ہوتی ہے, اپنی شخصیت کی ہوتی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کسی قسم کا کوئی بھی وہاں پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو خیر وہ سمجھ گئے کہ بات یہ ہماری طرف سے غلطی ہے, تو وہ واپس چلے گئے. اگلے دن پھر آئے اور پھر انہوں نے اپنے سادے کپڑے پہن کے جو اپنا عام لباس تھا اس میں, اور آپ نے یہی کہا صحابہ کرام سے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے, جب یہ پہلی مرتبہ آئے تھے تو ابلیس ان کے ساتھ تھا, ابلیس بھی ان کے ساتھ آیا تھا, ان کے وفد میں شامل تھا, اور اسی لیے میں نے پھر فوراً ہی منہ پھیر لیا. یہی ہے کہ ان کا معاملہ ہی کچھ اور تھا. تو اب جب آئے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی, آپ نے ان کا استقبال کیا, ان کو بٹھایا, ان سے بات چیت کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائیں, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, کہ بے شک عیسیٰ اللہ کے نزدیک ان کی مثال آدم کی ہے, تو ان کو مٹی سے پیدا کیا اور جب ان سے کہا کہ کن ہو جا تو وہ ہو گئے. تو یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ نہیں, عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں, ابن اللہ اللہ کے بندے نہیں, اللہ کے نبی نہیں, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرما دی, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, تو جو بھی آپ سے اس بارے میں بحث کرے اس علم کے آنے کے بعد جب کہ آیات نازل ہو گئیں, تو پھر آپ ان سے کہیے, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب یہ آیت آ گئی. اب اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اب مباہلہ کر لو کہ تم بھی اپنے بچے اور عورتیں لے آؤ, میں بھی اپنی بیٹی اور بچے ان کو لے آتا ہوں, اور پھر ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو اب یہ سوچنے لگے کہ اب ہم کیا کریں, آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم بھی چلے گئے اور ہم نے یہ کر لیا تو کیا نتائج ہوں گے, سوچنا ہے اس کو. تو عقل مندوں نے مشورہ یہی دیا کہ اگر وہ اللہ کا نبی ہے تو اس کی دعا تو قبول ہو جائے گی اور تم سب مارے جاؤ گے. جب وہ کہہ دے گا کہ نجار لعنت اللہ علی الکاذبین, وہ یہ دعا کرے گا تو پھر تمہارا کیا بنے گا, تو سب مارے جاؤ گے. تو لہذا بہتر یہی ہے کہ اس کی بات مان لو. تو وہ اتنے اپنے اس کفر میں اتنے پکے تھے کہ وہ ایمان تو نہیں لائے, وہ کہنے اچھا ہم جزیہ دے دیں گے, جزیہ دے دیں گے اور ہم جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اسی پادری کا بھائی تھا ابو علقمہ, تو وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا وہ پادری کہ یہ دیکھو کتنی ذلت کی بات ہو گئی, کتنے ہم ذلیل ہو گئے کہ اب ہم مدینے والوں کو جزیہ ادا کریں گے. تو اس نے پھر اپنے بھائی سے بات کی, تو اس نے کہا کہ تو برباد ہو, تو تباہ ہو, تو نبی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے, اور وہ نبی جس کو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جہاں پہ ملی ہوئی ہے, اگر واقعی تو ذلیل ہونے کے بجائے یہ سوچنے کے بجائے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام والا نبی ہے, تو اگر یہ سچا ہے تو اس کی بات کو قبول کر, یہ کیا طریقہ ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہائے ہم ذلیل ہو گئے, ہائے ہم مارے گئے. تو بھائیوں نے آپس میں ان کی لڑ گئی. تو اس نے پادری نے کہا کہ اچھا تو مانتا ہے تو جا ٹھیک ہے چلا جا, تو اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں, اور وہ ابو علقمہ پھر اپنی اونٹنی موڑتا ہے اور واپس مدینے کی طرف, مدینے کی طرف آ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے. تو یہ ہے وہ تیسرا نمونہ کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے یہ بات پہنچی اور کہاں تک پہنچ گئی کہ پورے وہ یمن کا علاقہ وہاں تک بات پہنچی, دعوت پہنچی, چاہے وہ وہاں پہ اسلام دیر سے آیا لیکن وہ بات ان کے دل میں پہنچ گئی کہ جو بات بھی ہے وہ سچ ہے, جھوٹ نہیں ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے, بالکل صحیح ہے. تو لہذا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت کا طریقہ جو کہ انتہائی مؤثر طریقہ تھا, جس کے ذریعے سے آپ دوسرے کو متاثر کر لیتے تھے, دوسرے کو دین کے قریب لے آتے تھے. یہ تو وہ تین موقف جو میں نے عرض کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں. اب آتے ہیں ہم صحابہ کرام کے دعوت کی طرف. تو پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, تو یہ وہ شخصیات ہیں جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ کی تربیت یافتہ, آپ کی تربیت گاہ میں جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری, یہ وہ صحابہ کرام تھے. اس میں کئی واقعات ملتے ہیں, چند واقعات سامنے رکھتا ہوں. اس میں پہلا ہمیں خاص طور پہ نوجوانوں کے حوالے سے کہ جو نوجوان صحابہ تھے, بچے ہوں یا بڑے ہوں, ان کے بارے میں چند چیزیں آتی ہیں. اس لیے کہ یہ بہت ہی ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے جوانی کا. بڑھاپے میں یا بڑی عمر میں تو انسان کچھ نہ کچھ رجحان ہو ہی جاتا ہے, لیکن جو جوانی کا مرحلہ ہے, جو ایک توانائی ہوتی ہے, ایک ولولہ ہوتا ہے, امنگیں ہوتی ہیں, کچھ تمنائیں ہوتی ہیں, ان سب کے ساتھ دین کو قبول کر لینا یہ ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جن سات لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا اس قیامت کے دن, اس حشر کے مقام پر, جبکہ ہر شخص پسینے سے شرابور ہوگا سر سے لے کر پاؤں تک, اور اس وقت کوئی سایہ نہیں بلکہ سورج بھی جیسے کہتے ہیں سوا نیزے پر ہوگا, اس وقت جس کو سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک نوجوان بھی ہوگا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ, کہ وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی تھی. تو بہرحال ان نوجوانوں ہی کے بارے میں جیسے کہ عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آتی ہے, اور جیسے صحیح بخاری میں امام بخاری نے ان کا یہ واقعہ نقل کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو گاؤں تھا وہ ایسے مقام پر تھا کہ جو مکے اور مدینے کے درمیان لوگ جو آتے جاتے تھے وہ وہاں سے گزرتے تھے. اور سیرت کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ بھی پانی ہوتا تھا, پانی کا کوئی چشمہ ہے, وہیں پر ہی لوگ ڈیرا ڈالتے تھے, وہیں اترتے تھے, وہیں پانی پیتے تھے, وہیں آرام کرتے, سستاتے, اور اس کے بعد آگے چلے جاتے. تو یہی طریقہ, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات میں پڑھیں تو آپ کو یہی ملے گا. تو یہ گاؤں جہاں پہ عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, تو یہ ایسے ہی مقام پہ تھا جہاں پہ پانی کا چشمہ تھا, اور یہ جتنے بھی قافلے آتے تھے مکے سے یا مدینے سے تو وہ سب وہیں سے گزرتے تھے. تو یہ بچے تھے, 6-7 سال کی عمر رہی ہوگی ان کی جیسے کہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے. تو ان کا یہی تھا کہ یہ پوچھتے تھے, جو بھی آتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو, مدینے سے آ رہے ہو, مدینے میں کیا سیکھا تم نے, وہاں پہ سنتے تو تھے, ظاہر مسلمان نہیں تھے, یہ قبیلہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا, تو تم کیا سیکھ کر آئے ہو. تو وہ بتاتے تھے کہ ہم نے وہاں نبی ہیں, وہاں پہ یہ سیکھا, یہ بتاتے تھے, کہنے لگے مجھے بھی سکھاؤ. شوق, بس بچے کا شوق ہے, مجھے وہ آیتیں سکھاؤ پڑھاؤ جو تم نے سیکھی ہیں. تو وہ لوگ جو بھی ہوتے ہیں وہ بتا دیتے کہ یہ ہم سیکھ کر آئے ہیں. تو یہ بچہ جس کا ذہن بالکل صاف, تو وہ فوراً یاد کر لیتا, سب کچھ یاد ہو جاتا. اس طرح یہ قرآن کریم کا کافی حصہ ان کو یاد ہو گیا جبکہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. اور اب ہوا یہ کہ فتح مکہ کے بعد جب جزیرہ عرب کے اکثر قبائل جو تھے وہ سب متوجہ ہوئے کہ اب تو طاقت کا پلڑا جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ہے, مسلمان غالب آ چکے ہیں پورے جزیرے عرب میں, تو اب ہمیں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تو لوگ جوک در جوک پھر وہ اسلام کی طرف آئے. اسی وقت وہاں ہی پر پھر یہ عمر ابن سلمہ کے والد بھی گئے, اور وہ بھی اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچے اور اسلام قبول کر لیا, اور پھر وہاں سے آئے اور پھر کہا کہ میں اس نبی کی طرف سے آیا ہوں کہ جس نے مجھے یہ حکم دیے ہیں. اور اس طرح پھر ان کی دعوت سے پورا گاؤں, پورا قبیلہ سب مسلمان ہو گئے, اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَلِيَأُمَّكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا, کہ تم میں سے جس کے پاس زیادہ قرآن ہو وہ تمہاری امامت کروائے. اب بھائی قرآن کون ہے, ابھی تو آئے ہیں, ابھی وہاں سے تو مسلمان ہو کے قرآن کس کو یاد ہے. پوچھا, کہا وہ عامر ابن سلمہ, وہ جو بچہ ہے اس کو یاد ہے, وہی 6-7 سال کا بچہ उसको सबसे ज्यादा कुरान याद है, लाओ बुलाओ उसको, फिर इमामत कराए, नमाज पढ़ाए फिर हमें। अब वो बच्चा जो है वो आके नमाज पढ़ाता था, और हालत ये थी कि उसकी चादर भी फटी हुई थी, जो चादर पहनी हुई थी, सारे चादरें ही होती थी, कोई सलवार कमीज या पैंट कोट तो होता नहीं था। तो वो अब बच्चा है, वो चादर भी फटी हुई, किसी ने कहा कि भाई जरा इसको ढक तो दो, पीछे से वाकई नंगा हो रहा है ये। तो वो फिर कबीले वालों ने जल्दी जल्दी जाके फिर उसके लिए एक वो कुर्ता सिया, बड़ा अच्छा कपड़ा लेके कहीं से जो भी मिल सकता था। तो वही कहते हैं कि जाहिर एक बच्चा था कि उससे बढ़कर मुझे कभी इतनी खुशी नहीं जितने दिन वो मैंने नया कुर्ता पहना। तो ये खुशी भी इस्लाम के जरिए ही से हासिल हुई। तो यहां पर भी यह अभी मिलता है हमें कि किस तरह उन सहाबाए किराम ने भी जो दीन की दावत लेकर आए थे, ये नहीं सोचा कि छोटा सा बच्चा हमें पढ़ा रहा है कुरान, किसी बड़े को होना चाहिए था, ना इस बच्चे ने कभी सोचा कि मेरे पीछे इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं, मेरे बाप भी खड़े हैं, चचा भी और सारे खानदान वाले, और मैं उनको नमाज पढ़ा रहा हूं, नहीं, वो भी बड़े शौक से पढ़ाता रहा। तो ये है कि देखिए दीन की दावत में फिर ये चीजें कबूल करनी होती है। आज तो हम इसको कहते हैं कि ये इस बच्चे के पीछे नमाज कैसे हो गई, कैसे हम नमाज पढ़ेंगे और किस तरह ये इस चीज को हम कबूल करेंगे, ये हम सोचते रहते हैं, इन मीन मेखों में लगे रहते हैं, ये नहीं सोचते कि दावत दीन के असरात क्या होते हैं और किस तरह वो दावत अपने असर दिखाती है। दूसरा एक मौकिफ आता है दो नौजवान बच्चों का, ग़ज़वा बद्र के मौके पे, मुआज़ इब्ने आम्र इब्ने जमूह व मुआज़ इब्ने अफरा, दोनों मुआज़ हैं। तो मुआज़ इब्ने आम्र और मुआज़ इब्ने अफरा, तो जैसे कि सही बुखारी में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आता है कि वो कहते हैं कि मैं बद्र के मैदान में खड़ा था और मेरे पास ही ये दो बच्चे खड़े थे। तो मैंने कहा काश कोई बड़ा आदमी होता, ये बच्चे क्या करेंगे, यानी कम से कम वो मैं एक तरह से मेरे साथ होता तो हम दोनों मिलकर कोई आगे कोई प्लानिंग करते, किसी तरह जंग में मदद हासिल करते। कि एक बच्चा आया मेरे पास और कहने लगा कि ए चचा जान ये बताइए कि अबू जहल कहां है, अबू जहल कौन है, मैंने नहीं देखा, जरा मुझे बता दीजिए। तो एक तो मैंने अभी देख ही रहा था कि दूसरा भी आ गया पीछे पीछे, कहने कि अबू जहल जानते हैं आप, अबू जहल कहां, मैं जानता हूं, कहां है जरा मुझे बताइए। कहा वो देखो ना, वो जो है वो है अबू जहल। तो कहते हैं दिल की तरह लपकते हैं दोनों नौजवान और सीधे लेके अपनी तलवारों से उसके ऊपर हमला करते हैं और उसको वहीं पे मार डालते हैं, कत्ल कर देते हैं, यानी वो बाद दिन से सकता रहता है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने उसको असल कत्ल किया था, उसकी गर्दन काटी थी, लेकिन असल जो मारने वाले थे ये दो नौजवान बच्चे थे, मुआद इब्ने अम्र और मुआद इब्ने अफरा। और अब दोनों में झगड़ा हो गया कि मैंने मारा था, कहते नहीं मैंने मारा था, बच्चे थे ना। अब नबी करीम से उनके पास पहुंचे मुकदमा लेकर, क्या रसूल ये कहते मैंने मारा था, कहते नहीं मैंने मारा था, अब बताइए। कहा कि लाओ तलवारें दिखाओ, तूने धोई तो नहीं ना अभी तक, हाँ नहीं धोई नहीं, उसी तरह है खून लगा हुआ है, कि लाओ अपनी तलवारें। तलवारें लेकर आए, कहा कि किला कुमा कतला, तुम दोनों ने मारा है इसको, जाओ खुश हो जाओ, कोई ना ये कहे कि मैंने मारा है। तो ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत का नतीजा कि एक बच्चे के जहन में भी, एक नौजवान के जहन में भी तड़प इस बात की है कि इस उम्मत के फिरौन को मैं मारूंगा, और वो इसीलिए बेचैन है, इसीलिए परेशान है। आजकल की नस्ल की तरह नहीं कि वो इसी बात पे रोते हैं कि हम वर्ल्ड कप हार गए, इस पे रो रहे हैं, इस पे उनको दुख हो रहा है। दुख किस बात पे होता है वो अगली इसमें देखिए, अगली तस्वीर में, कि दुख किस बात का होना चाहिए, इस नस्ल का नहीं जो कि जरा जरा सी बात पे रोती है, जरा जरा सी बात पे उसको परेशानी लाहक हो जाती है। तो जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि जंग का मैदान है, मुशरिकीन से जंग की तैयारी हो रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफों में चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे हैं, सब बंदी कर रहे हैं। पर अकरम जरा मेरी बात भी सुन लीजिए, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, अपने इस फितने को जरा जेब में डाल लीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बच्चों को देख लिया, دو بچے تھے، رافع ابن خدیج اور سمرہ ابن جندب۔ بھئی تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ ہم جنگ کرنے آئے ہیں، لڑنے آئے ہیں، جہاد کرنے آئے ہیں۔ کہ نہیں، تم بیٹے چھوٹے ہو، چلے جاؤ۔ اب ان بچوں کو آپ نے نکال دی۔ اب یہ دونوں پریشان سفارشیں کروا رہے ہیں۔ تو مسئلہ آیا پھر پہلے سمرہ رافع ابن خدیج کا، تو کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بہت زبردست تیر انداز ہے، تیر میں تو اس کا مہارت ہے، اس بچے کو، نوجوان ہے لیکن یہ بڑا زبردست نشانہ زبردست ہے اس کا۔ اچھا ٹھیک ہے، رکھ لو۔ اب سمرہ ابن جندب رونے لگے کہ اس کو تو رکھ لیا، مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، ستیلے باپ تھے، تو کہنے لگے ابا جی کچھ کریں، اس کو کیوں لے لیا؟ اس کو جب لے لیا تو مجھے بھی لے، تو میں اس کو تو پچھاڑ سکتا ہوں۔ دیکھیے کیسی وہ ذہن کیسا کام کر رہا ہے۔ اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، ان کا ٹھیک ہے آ جاؤ پھر میدان میں، لاؤ کرو کشتی، دیکھیں کون پچھاڑتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا۔ کہا ٹھیک ہے چلو، تم بھی سلیکٹ ہو گئے، تمہاری سلیکشن بھی ہوگی، تم بھی آ جاؤ۔ تو یہ دونوں، پھر یہ سمرہ بھی اور رافع ابن خدیج بھی، دونوں ہی اس بات پر آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ وہ بچہ کس بات پہ روتا ہے، اس بات پہ اس کے آنسو نکل آتے ہیں کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا، میں بھی تو جہاد کے لیے آیا تھا۔ تو جہاد وہ نہیں ہے کہ صرف وہاں پہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، وہاں پہ کوئی تفریح ہے، وہاں پہ تو جان جانے کا خطرہ ہے، وہاں تو جان جائے گی، خون بہے گا، جسم روندا جائے گا، وہ جگہ ہے۔ اور اس میں بھی وہ بچے جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اجازت دی، تو ان کے لیے پھر ایک تو عید ہو گئی کہ آج ہمیں اجازت مل گئی کہ آج ہم بھی اس جہاد میں شریک کریں گے۔ تو یہ تھے وہ صحابہ اکرام میں سے، نوجوانوں میں سے، کہ جنہوں نے یہ اس دعوت کو قبول کر کے پھر یہاں تک کام کیا ہے۔ اور ایک اور واقعہ بھی دیکھیے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا مسجد میں داخل ہوگا جو کہ اہل جنت میں سے ہے۔ پہلے ہی خوشخبری دے دی، کیا خوش قسمت لوگ تھے۔ ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک جنتی آنے والا ہے، آ رہا ہے۔ تو ہم لوگ انتظار میں تھے کہ کون ہے، تو دیکھا کچھ دیر میں کہ ایک انصاری صحابی آ رہے ہیں، وضو کر کے آئے ہیں، وضو کا پانی ان کے بالوں سے ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں ان کے چپل ہیں، اور وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں بولے، اور نہ انہوں نے بات کی، بات ختم ہو گئی۔ اگلے دن پھر یہی ہوا، پھر آپ نے کہا کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو کہ جنتیوں میں سے ہے۔ تو دیکھا تو پھر وہی صاحب تھے، وہی صحابی جو ہیں وہی تشریف لا رہے ہیں۔ اس طرح تین دن یہی واقعہ ہوتا رہا۔ اب بے چینی پیدا ہو گئی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو تین دفعہ یہ فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے، اور تینوں دفعہ یہی شخص آیا اور یہی داخل ہوا، تو کوئی وجہ تو ہوگی۔ پھر تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بڑے اس بارے میں شوقین ہوا کرتے تھے نیک کاموں کے، تو کہنے لگے کہ کچھ کرنا چاہیے۔ وہ گئے ان کے پاس اور ایک بہانہ کیا کہ میرے ابا سے لڑائی ہو گئی ہے، انہوں نے گھر میں گھسنے سے منع کر دیا ہے کہ تین دن تک گھر میں نہ گھسنا، تو آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیں، ذرا تھوڑی سی میں رات گزار لیا کروں، بہانہ صرف۔ تو عبداللہ ابن عامر کا یہ بات سن کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اور تو کوئی گھر میں ہے نہیں، میں اکیلا ہی ہوں، تو آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ۔ تو عبداللہ ابن عامر اسی میں کہ اب دیکھیں کہ بھئی یہ کیا کام کرتا ہے، کیوں اس کو اتنا بڑا اعزاز دے دیا اس کی زندگی میں کہ یہ شخص جنتی ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ کہہ دیا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ پھر رہے رات کو بھی دیکھے، تو رات کو تو بھی اٹھتے نہیں ہیں، کبھی نہ اٹھے ہی نہیں، قیام الليل بھی نہیں کیا، تہجد بھی نہیں پڑی، سوتے رہے آرام سے، جب بھی سوتے اٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے پھر سو جاتے، صبح کو اٹھے اور نماز کے لیے چلے گئے۔ تو تین دن حضرت عبداللہ ابن عامر پیچھے لگے رہے، دیکھتے رہے کہ بھئی کیا کام ہے. آخر پھر جب تیسرا دن ہوا تو پھر ان سے کہا کہ میرا کوئی والد سے کوئی جھگڑا وگڑا نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ تو میں نے صرف ایسے ہی کہا تھا آپ سے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تین مرتبہ جنت کی خوشخبری دی اور یہ بتایا مسجد والوں کو سب کو کہ یہ شخص آئے گا جو جنتی ہوگا. اور میں اسی ٹوہ میں آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ یہاں کیا کام ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں آپ، کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو نے کہا تم نے دیکھ ہی لیا کیا ہے میرا معاملہ، یہی ہے، میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہوں. لیکن ایک بات ہے. کیا بات ہے؟ ایک بات ہے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں، دل میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی انتقام، کوئی بغض بالکل نہیں، بالکل اپنے دل کو صاف کر کے کہ اس میں کسی قسم کے لیے، کسی کے لیے بھی کوئی رنجش نہیں رکھتا، اپنے دل کو پاک کر کے سوتا ہوں. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں یہی تو ہے وہ اصل بات، یہی تو وہ چیز ہے جو دوسرے نے نہیں کر سکے آپ نے کر لی. تو یہ ہے وہ قلب سلیم، اس کو قرآن نے قلب سلیم کہا ہے کہ یہ سلامت والا قلب جس کے جس دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش نہیں ہوتی، کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی انتقام نہیں ہوتا، دل پاک ہوتا ہے، وہ ہے جنت میں جائے گا. اسی لیے قرآن نے یہی کہ ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. تو پہلے تو یہ ڈرائی کلیننگ ہوگی، دلوں کو پاک کیا ہے. ونزعنا ما فی صدورهم، ان کے سینوں میں جو کچھ بھی بھرا ہوا ہے، جو کچھ بھی جلن ہے، حسد ہے، بغض ہے، سب کو پاک کر کے جائے گا. جنت میں یہ چیزیں نہیں جائیں گی، اگر یہ چیز ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو لہذا یہ شخص جنت میں کیوں گیا؟ یہی وہ قلب سلیم والا تھا کہ اس کا دل پاک تھا، دل صاف تھا، دل میں کسی کے لیے کوئی کدورت نہیں تھی، دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں تھا. یہ اللہ کو یہ بات پسند آ گئی کہ یہ ہے وہ قلب سلیم. اور اسی لیے جو بھی جائے گا قلب سلیم لے کر، اس کے لیے تو وہ بیڑا پار ہے، جو نہیں ہے اس کے لیے ڈرائی کلیننگ کرنی پڑے گی. ونزعنا ما فی صدورهم من غل، جتنے بھی غل ہے، غل یہی چیزیں ہیں جو حسد ہے، یقینہ ہے، قدورت ہے، ان سب سے پاک کرنا ہوگا اس دل کو. یہ پاک ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو جنت کے قابل ہیں، ورنہ اس کے ساتھ جنت میں چلے جائیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادت اور وہ آپ کی تربیت. یہ دیکھیے کہ یہ ہے وہ چیز جو وہ پہلی جیل جسے کہا جاتا ہے، پہلی نسل اور پہلا وہ قافلہ جو بہترین لوگوں پر مشتمل تھا. آخری بات جو ہے بات کر کے ہم ختم کرتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ ان کی تربیت دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ان کی ہر طرح سے تزکیہ نفس کر رہے ہیں. تو اسی میں ایک نوجوان بچہ آتا ہے، عمیر ابن سعد، وہ اپنے چچا کے پاس جاتا ہے یہ بچہ، اور جن کی عمر تقریباً 60 سال تھی، بڑھاپے میں تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ شخص نفاق میں انتہائی کٹر تھا، پکا منافق، اور یہ اللہ کے نیک بندے، لیکن وہ نماز پڑھتا تھا، منافقین کا جیسا طریقہ تھا، مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نبی کریم کے سامنے آتے، سب کچھ کرتے، اور لیکن دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت، کدورت وہ ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی. تو عمیر ابن سعد نے کہا کہ اے میرے چچا جان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سنا ہے، آپ قیامت کے بارے میں اس طرح ہمیں بتاتے ہیں جیسے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس طرح آپ کا وہ وصف ہوتا ہے. تو وہ اس کا چچا جلاس ابن سوید نام تھا اس کا، اس نے کہا کہ اگر واقعی محمد سچا ہے نا، یہ تمہارا محمد، تو واقعی ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں. جس نے کہا کہ فنحن شر من الحمیر، ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں کہ اگر ہم یہ باتیں مان لیں، یہ باتیں سنیں. بڑی ہی یعنی ایک نفرت انگیز اور حقارت آمیز بات کہی. تو ظاہر ہے کہ یہ صحابی تھے، اللہ کے نیک بندے، عمیر ابن سعد نوجوان تھے، لیکن یہ ایک دم دل ان کا غصے سے بھر گیا. کہ یہ میرے چچا نے کیا بات کہہ دی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا. اور تو اس نے یہی کہا کہ اے چچا جان کہ واللہ آپ میرے سب سے محبوب آدمی ہیں, سب میں آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن میں یہ بات ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا, ان کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ الفاظ کہی ہیں. تو یہی ہے کہ یا تو میں پھر اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کروں, چپ ہو جاؤں, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میں جا کے ضرور بتاؤں گا. اب آپ جلاس ابن سوید نے کہا کہ تو کیا کر لے گا, تو بچہ ہے, تیری بات کون مانے گا, یہ تو بانے گا ہی نہیں, لوگ تو میری بات مانیں گے, میں کہہ دوں گا میں نے کہا ہی نہیں, تو پھر تو کیا کر لے گا, جا چلا جا, دفاع ہو جا. تو انہوں نے بھی دھتکار دیے, جا چلا جا. تو عمیر ابن سعد آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا وہ چچا ہے جلاس ابن سوید, تو اس نے یہ باتیں کہی ہیں جس سے میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہو رہا ہے, سخت مجھے اس پہ دکھ ہے, افسوس ہے. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو, اور پھر آپ نے جلیس اس کو جلاس ابن سوید کو بلا لیا, بعد میں اس کو بلایا, اس سے پوچھا کہ یہ میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ کہا کہ لو کان محمد صادقاً لکنا نحن شر من الحمیر, اگر واقعی محمد سچے ہیں تو ہم لوگ تو گدھے سے بھی بدتر ہیں, یہ تم نے کہا ہے. نہیں 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 ایسے کہا ہی نہیں, میں نے ایسی بات ہی نہیں کہی, کچھ بھی نہیں, بالکل نہیں, جھوٹ بولتا ہے, صاف انکار کر دی. اب ظاہر ہے کہ کوئی دلیل نہیں تھی, کوئی گواہ نہیں تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے تھے کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, وہ بچہ سچا ہے, یہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. تو اب اس پہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی, عمیر کو کہ یہ کیا ہوا, میں نے جو بات اپنے کانوں سے سنی ہے وہ کہی ہے میں نے, اور اس شخص نے جھوٹ بول دیا, صاف انکار کر دیا کہ نہیں. تو یہ اب ظاہر ہے کہ چپ ہو گئے, کچھ نہیں کر سکتے تھے, لیکن ان کو بڑا دکھ ہوا, بڑی تکلیف ہوئی. کیا بھی وہ پھر جب وہ بلایا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے, تو ابھی وہ نکلے نہیں تھے کہ قرآن آ گیا, یہ قرآن مدد کرتا ہے. تو قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئی کہ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا, کہ یہ لوگ قسمیں کہتے ہیں, کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا اور انہوں نے یہ کلمہ کفر کہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کر رہے ہیں, اور اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے اور اس چیز کو چاہا ہے لینا جو یہ نہیں پا سکے, نہیں لے سکے. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو بلایا, آؤ بھائی آ جاؤ, اور پھر اس کے لیے کہا کہ یہ ہے جلاس, تمہارے بارے میں آیات نازل ہو گئی ہیں کہ جو تم نے کہا کہ قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے نہیں کہا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں تو نے کہا ہے, تو نے الفاظ کہے ہیں, تو اے جلاس تم اپنی توبہ کر لو, سیدھے ہو جاؤ, ورنہ بہت برا حشر ہوگا. اور پھر آپ نے عمیر کو بلایا اور ان سے کہا, عمیر ابن سعد, کہ مرحبا بالذی صدقہ ربہ فوق سبع سنوات سبع سماوات, کہ مرحبا اس کے لیے جس کی بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے کر دی, وہاں سے اس کی تصدیق کر دی کہ تو نے سچ کہا تھا, تو نے سچ بولا تھا, اور وہ جھوٹا تھا, اس نے جھوٹ کہا تھا. تو یہ ہے کچھ دعوت کے وہ نمونے کہہ لیجئے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نمونے ہیں کہ جس میں یہ صحابہ وہی ہیں جو کہ کندن بنے کر نکلے تھے, اور وہی اس میں آتا ہے کہ جیسے ربیع ابن عامر نے کہا تھا رستم کے دربار میں, فرس کے دربار میں جب کہا تھا, جب اس نے پوچھا تھا کہ اے بدوو, اے دیہاتیو, تمہیں کس نے نکالا ہے, تم جزیرے عرب سے نکل کر کیوں آ گئے, کہ تمہیں یہاں پر کیا چاہیے تھا, وہاں تمہاری یہ بکریاں, تمہاری یہ کھجوریں, کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ اللہ ابتعثنا, اللہ نے ہمیں نکالا ہے, لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد, اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کی بندگی سے نکال کر رب العباد, بندگوں کے رب کی بندگی میں ان کو شامل کر دیں, ومن ظلمات الکفر الى نور الاسلام, کفر کی تاریکیوں سے نکال کر نور میں ان کو لے آئیں, یہ ہمارا مقصد ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں نکالا ہے اور اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں اس دعوت کو لے کر، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی تم سے پیسے نہیں لینے، کوئی تم سے دولت نہیں لینی، کوئی ہم نے تمہارے ملک پہ قبضہ نہیں کرنا ہے، تمہیں دعوت دین دینی ہے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ تو یہ تھے وہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ سے تربیت لے کر نکلے اور پھر پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کا جھنڈا سربلند کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ جی 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 ماشاء اللہ،
آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ کی یہ سرپرستی بیمہ کو حاصل ہے، الحمدللہ اس کا اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور خاص طور پہ آپ کے بہت مشہور ہے کہ آپ نے ہمیں ریکگنائز کیا،
جزاک اللہ،
بہت فائدہ ہوا، بہت ہی خوبصورت آپ کی پریزنٹیشن کی جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے، یہ کیمپس میم کہاں سے لائے؟
یہی مشکل سوال ہے، کہاں سے لائے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ قلب سلیم آخر انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول، قرآن نے اس کا ہی حکم دیا ہے، بار بار دیا ہے۔ دوسری ان کی جو نعمت تھی، بہت بڑی نعمت تھی ان کے لیے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر تھی، آپ کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کے پاس اٹھتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، آپ کی تربیت اور آپ کا تزکیہ ان کو حاصل تھا، تو وہ اس کی وجہ سے بھی ملا۔ تو یہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں مل سکتا، تو ہم بھی اگر اسی طرح ان صحابہ کرام کی سیرت پہ عمل کریں اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر آ جائیں، تو یقیناً ہم بھی وہ قلب سلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور انہی صحابی کا وہ نسخہ استعمال کر لیں جو وہ نسخہ استعمال کیا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیا کرتے تھے، کہ دل کی صفائی ہو جائے، چلو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، آج فلاں نے مجھ سے یہ کہا، معاف کر دیا، فلاں نے مجھے یہ گالی دی، فلاں کا یہ جھگڑا ہوا تھا، فلاں سے یہ بات ہوئی تھی، چلو نکال دو، چھوڑو اس کو، سب کو صاف کر دیں، سارا دل صاف کر دیں، اور پھر آرام کی نیند سو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے وہی دل چاہیے، وہی دل چاہیے جو کہ اس کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمارا دل تو اس کو نہیں مانتا کہ نہیں میں تو چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں تو جب تک کہ بدلہ نہیں لوں چھوڑوں گا نہیں اس کو، یہاں نہیں ہوں تو وہاں جا کے بھی اس کو چھوڑوں گا نہیں، وہاں پہ اس کو گھسیٹوں گا، یہ ہم چاہتے ہیں، تو پھر قلب سلیم کیسے آئے گا؟ تو قلب سلیم کے لیے پھر تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی کہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ کسی طرح اپنے دل کو ہم روزانہ ڈرائی کلیننگ کر لیا کریں، صاف کر لیا کریں، تو ہو سکتا ہے پھر اللہ کی دعا کی رحمت سے اور ہماری دعاؤں سے یہ پھر قلب سلیم مل جائے ہمیں۔ چلیے، شکریہ، جزاک اللہ۔